الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلی مجلس میں ہم نے ایک مضمون مکمل کیا تھا جو کہ ام خالد کا لکھا ہوا تھا، انگریزی میں تھا، بلکہ دو مضامین تھے ان کے، تو ایک کے بعد ایک دونوں ختم کیے پڑھ کر کے اور ان کے بارے میں تفصیل سے بات کر کے، کوئی 11 مجالس اس کے اندر لگیں ان کو مکمل کرنے میں۔ اس کے بعد پھر اب کس موضوع پہ بات کی جائے، تو دن میں ایک دو موضوعات ایسے آ رہے تھے کہ جن کے اوپر کہ کچھ تیاری کر کے اپنا ایک مضمون بنا کر کے پھر اس کو بیان کرنا، تو اس کے لیے مواد تو خیر موجود تھا اور اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے مشائخ نے خطبات اور الفاظات کا اتنا وسیع خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی بیان تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ محبت الہی کے اوپر دل میں آ رہا تھا کہ محبت کے بارے میں بیان کر لیا جائے کہ اصل میں محبت کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک نظم بھی ان کی بڑی مشہور ہے جو جنید جمشید صاحب نے پڑھی، تو محبت کیا ہے، دل کا درد سے مغموم ہو جانا وغیرہ، تو لیکن پھر ایک بات یاد آئی کہ ایک اور مضمون تھا جو کہ نظر میں پہلے ہی تھا اور اس کے بارے میں یہی فکر تھی کہ جو مضمون چل رہا ہے وہ ختم ہو تو پھر اس کے اوپر بات کریں، تو وہ پھر یاد آ گیا اور پھر یہی سوچا کہ جی اپنی طرف سے بیان کرنا بے شک اس سے سننے والوں کے اوپر ایک شاید تھوڑا روب بیٹھتا ہو کہ ہاں بھائی ان کو بیان کرنا آتا ہے، صرف پڑھ کے سنا نہیں دیتے۔ جیسے کہ ایک دفعہ کسی نے اس حادث سے کہا بھی تھا انڈائریکٹلی کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پڑھ کے سنا دیا آپ نے یا پڑھ کے سنا دیا، اس سے تو علمیت ظاہر نہیں ہوتی۔ بڑے لوگ تو جو ہے نا وہ تو خود سے بیان کرتے ہیں، خود سے ان کا جو ہے مطالعہ ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے اور گہرائی ہوتی ہے، تو وہ اپنا بیان کرتے ہیں، کسی کا پڑھ کر کے سنا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ اس فکر سے اللہ تعالیٰ نے آزاد فرمایا ہے، تو اس وجہ سے ایک اور مضمون ہم آپ کے سامنے پڑھ کے ہی سنائیں گے، پہلے سے کسی کا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر وہی کہ جیسے کہ آپ کو حدیث مبارکہ کئی بار سنائی ہے پچھلے مضامین کے پڑھتے وقت بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکلمۃ الحکمۃ غالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت کا کلمہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، بس وہ جہاں بھی اس کو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے لے، اس کو پکڑ لے اور اس حکمت کی بات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ اب یہ حکمت کی بات کسی غیر عالم کی لکھی ہوئی ہو، کسی عام انسان کی لکھی ہوئی ہو، مطلب جو مشائخ میں جن کا شمار نہیں ہوتا، کابرین میں شمار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کسی فاسق فاجر کی بھی لکھی ہوئی ہو، اگر اس کے اندر حکمت کی بات ہے، کسی کافر کی بھی لکھی ہوئی ہو، مشرک کی بھی لکھی ہوئی ہو، اگر اس یا کہی بھی ہو، اگر اس کے اندر حکمت کی بات ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں بحیثیت مومن کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو حکمت کی بات کو سننا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے لیے بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بار بار یاد دلاتے ہیں، کیونکہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہا کرو، کیونکہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ ماننے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اہم باتوں کو بھلا دیتا ہے، بھلوانے کے اوپر اس کا زیادہ زور ہوتا ہے کہ جو ان کے فائدے کی باتیں ہیں، ان کی حکمت کی باتیں ہیں، ان کو نقصان سے بچانے والی باتیں ہیں نا، یہ ان کے ذہن سے نکال دو، جتنا جلدی سے جلد ہو سکے ان کے ذہن سے نکال دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کیا بیان فرمایا اپنے قرآن کے اندر، وذکر، یاد دہانی کراتے رہا کرو، شیطان کے مد مقابل تم اپنا کام کرتے رہا کرو. تمہارا کام ہے یاد دہانی کرانا، اس کا کام ہے بھلا دینا. ویسے جن چیزوں کو بھلانا چاہیے ان کو نہیں بھولنے دیتا، جیسے کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ناشکری والی بات ہے، اس کو نہیں بھولنے دیتا، اس کو تو یاد دلاتا ہے تاکہ ان کا نقصان ہو. اس کا زندگی کا مقصد ہے نقصان پہنچانا. وہ بھلا کر کے نقصان پہنچانا چاہے پہنچانا اس کو نظر آئے، وہ بھلا کر کے ہمیں نقصان پہنچائے گا. یاد کروا کر کے نقصان پہنچانا چاہے وہ یاد کروا کے نقصان پہنچائے گا. اکثر ساتھیوں سے بات ہوتی ہے، بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے آج کل جو ہے نا، انتہائی مشکل، جس کے اوپر بہت سارے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں اور دشمن بھی بن سکتے ہیں اور ناراض ہو سکتے ہیں. ٹاپک تو ہے ایسا، لیکن بات سمجھنے کی ہے اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے. آج ہم نے تصویروں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر وقت ہم اپنی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم اپنے لوڈ ونس کی، اپنے بلوڈز کی، اپنی اولادوں کی، اپنے رشتے داروں کی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں، ان کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جمع کرتے رہتے ہیں. اور ہم اس کے لیے فتویٰ بھی لے آتے ہیں، فتوے میں جائز ہے ڈیجیٹل تصویروں کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ جی یہ جائز ہے. لیکن ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جب ہم تصویریں کھینچ کر کے اپنے پاس پرزرو کر لیتے ہیں، چاہے پرنٹ کریں نہ کریں، صرف ڈیجیٹل فارم کے اندر اس کو رکھیں، لیکن وہ پرزرو ہو گئیں، وہ ہمیں لمحات سارے کے سارے ہم نے پرزرو کر لیے، شکلیں پرزرو کر لیں، ساری چیزیں پرزرو کر لیں. اب ہمیں آنے والے وقت کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ زندگی کس وقت کس کی ختم ہو جانی ہے. انسانی زندگی سے زیادہ غیر معتبر چیز دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں. یہ بلڈنگز ہیں نا، ان کو دیکھ کر کے سوچنا چاہیے. یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، عین ممکن ہے، بلکہ زیادہ ممکن ہے کہ اس ٹیبل کی لائف جو ہے وہ ہم سب کی لائف سے زیادہ ہوگی. اس بلڈنگ کی لائف جو ہے آن دی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کی زندگی سے زیادہ ہوگی. انسانی زندگی جو ہے نا وہ اس کا سپین بہت کم ہے، اور اس کی ختم ہو جانے کے لیے بہت کم اسباب کی ضرورت ہے، بہت کم اسباب کی. مثال کے طور پر کوئی سوچے اچھا نہیں بلڈنگ بھی تو ختم ہو سکتی ہے، ٹیبل بھی تو ختم ہو سکتی ہے، ایوریج لائف جو ہے وہ بلڈنگ کی ٹیبل کے شاید کم ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا، مطلب یہ ہے بلڈنگ کو ختم ہونے کے لیے کوئی بہت بڑے حادثے کی ضرورت ہے، کوئی بڑے زلزلے کی ضرورت ہے، کوئی بڑے دھماکے کی ضرورت ہے، جو کہ دنیا کے اندر کم ہوتے ہیں انلیس کے وار زون شروع ہو جائے، وار شروع ہو جائے. لیکن انسان کی زندگی ختم ہونے کے لیے نہ کسی زلزلے کی ضرورت ہے، نہ کسی دھماکے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑے ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے دوست نے کل ہمیں میسج لکھا، ایک مثال ہے اور آپ لوگوں کے سامنے بے شمار مثالیں ہوں گی. ہمارے دوست نے میسج لکھا، آپ میں سے ہی موجود پہنچے نہیں ابھی، کہ میرے دوست جو ہیں وہ میٹنگ میں تھے کراچی کے اندر، اور ڈیورنگ دا میٹنگ ہی جسٹ کولیپسڈ. ڈیورنگ دا میٹنگ کوئی پیچھے سے سائن نہیں، کوئی انڈیکیشن نہیں، ہی جسٹ کولیپسڈ اینڈ پاسڈ اوے. زندگی ختم ہو گئی ان کی. اور آج کل تو آئے دن اس طرح کے ہمارے واقعات لگتا ہے سننے میں زیادہ ہی ہو گئے ہیں آج کل. تو انسانی زندگی جو ہے نا یہ تو سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ چیز ہے، اس کے ختم ہونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. کوئی وار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دھماکوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ارتھ کوئکس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے سیلابوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اپنے لمحات کو پرزرو کر لیتے ہیں، ہم اپنی شکلوں کو پرزرو کر لیتے ہیں، اپنی یادوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اگر کسی کی زندگی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسیان کا مرکز بنایا، نسیان کا مجموعہ بنایا نا، انسان بھول جاتا ہے. یہ بھولنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ یادوں کو بھول جاتا ہے، وہ انسانوں کے چہروں کو بھول جاتا ہے، وہ لمحات کو بھول جاتا ہے.
تو جب کوئی زندگی سے چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن چند دنوں میں وقت اس صدمے کو گھائل، اس کو ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں رواں دواں ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نے تصویریں پریزرو کر لیں اور لمحے لمحے کی کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہر میڈیم کے اوپر کرتے ہیں، ہر میتھڈ کے ذریعے سے کرتے ہیں، اب آپ بھلانا بھی چاہیں بھلا نہیں سکو گے. ہمارے مشائخ اس کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال فرماتے ہیں، بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے، اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو جاؤ. اور ہم انسانوں کی یاد کے اندر ایسے محو ہو جاتے ہیں، اپنے ایونٹس کی یاد میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. تو پھر کوئی زندگی سے جاتا ہے، اولاد میں سے کوئی چلا گیا، قریبی رشتہ داروں میں، دوستوں میں سے کوئی چلا گیا، اب مستقل اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فون کے اوپر دیکھ رہے ہیں، البمز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، مستقل دیکھے چلے جا رہے ہیں. ہم نے ذاتی مشاہدہ کیا قریبی جاننے والوں کا، ایک سے زیادہ، سالوں ان کی زندگی گویا کہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی، وہ فنکشن نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر، اس لیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اب بھلا نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں بھلا پا رہے ہیں؟ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آیا، اتنے دیندار ہیں، اتنا علم رکھنے والے ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، ان کی زندگی ایسی کیوں ہو گئی؟ بھائی ایک شخص چلا گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری زندگیاں چلی جاتی ہیں، ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کچھ عرصے کے بعد چل پڑتی ہے، ان کی کیوں نہیں چل پا رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دکھا دی ان کی زندگی کی، جب ان سے واسطہ ہوا، ان سے انٹریکشن ہوا، دکھا دی ہو کیا رہا تھا، انہوں نے تصویریں پرزرو کر کے رکھی ہوئی تھیں اور وہ مستقل ان کو دیکھتے رہتے تھے. اب کہاں سے آپ بھولیں گے؟ ہر مرتبہ دیکھیں گے ساری کی ساری چیز واپس آ جائے گی، ہر مرتبہ دیکھیں گے ساری یادیں آپ کے پاس واپس آ جائیں گی. تو جو بھلانے والی چیز تھی، شیطان نے ایسے اسباب بنا دیے اور ہم ان اسباب کا ایسے شکار ہو گئے، اپنے آپ کو ان کے ایسے حوالے کر دیا کہ اب ہم جس کو بھلانا چاہیے تھا اس کو نہیں بھول سکتے. یہ نہیں ہے کہ جی ان کو تصویروں کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جی ہاں جی یہ میرے چلے گئے تھے، اب ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کو ثواب ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا قبر کے اندر جا کر کے. نہیں، ایصال ثواب نہیں کروانے دیتا، ایصال ثواب کرنے کے نہیں، تصویریں دیکھیں گے تو ایصال ثواب کا موقع ملے گا. نہیں، فکر، پریشانی، غم، ٹینشن ہے نا، بلکہ اپنے آپ کو مار لینے کا دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر لینے کا دل چاہتا ہے، یا مینٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے جن کا مینٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو شیطان کی ان چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، بھلا کر کے نقصان پہنچا سکے تو بھلا کے نقصان پہنچاتا ہے. تو بہرحال ہم نے پھر آج ایک اور مضمون شروع کرنے کا ارادہ کیا. اس مضمون کا نام ہے تحفظ عورت، عورت کا تحفظ، ٹھیک ہے، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. خاندان کیا یہ عورت کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے، یا مارکیٹ سسٹم یہ عورت کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے، اور ان دونوں کے اراؤنڈ کیا حقیقت ہے، واٹ از دا ریالٹی دیٹ انکمپسز دیم یا سراؤنڈز دیم، اور کیا افسانہ ہے، کیا میڈ اپ باتیں ہیں، کیا حقیقت سے دور چیزیں ہیں جو کو کہ کنکاٹ کیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے کہ جی عورت کا تحفظ جو ہے وہ مارکیٹ سسٹم کے اندر ہے. یہ ڈسکشنز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے پیچھے ہم نے 11 مجالس اس کے اوپر صرف کریں کہ ایک گھریلو عورت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس کے مقاصد بھی ہم بار بار یاد دلاتے تھے کہ ہم اس ڈسکشن میں کیوں جا رہے ہیں، کہ ایک گھریلو عورت جو گھر کے اندر رہتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، تو وہ کتنا اہم کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عورتیں ابھی بھی گھر میں ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، ان کے اوپر اتنا بلاسٹ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈے کو کہ تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہاری زندگی کسی قابل نہیں ہے، تمہاری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یو آر ویسٹنگ یور لائف اینڈ یو آر بینگ اے لیچ فار ایوری ون ایلس، اسپیشلی یور ہسبینڈ. اپنے شوہر کے لیے تم ایک جوک بنی ہوئی ہو، تم اپنے شوہر کو چوس رہی ہو، تم اپنے شوہر کو برباد کر رہی ہو، اپنی زندگی بھی برباد کر رہی ہو، دوسروں کی بھی زندگی برباد کر رہی ہو. تو اتنا زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ عورت کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ گھر میں رہنا چاہتی بھی ہیں، جو گھر کی زندگی کے اندر خوش اور اطمینان سے ہیں بھی، وہ بھی ہل جاتی ہیں، وہ بھی اپنے جگہ سے لرز جاتی ہیں، ان کے پاؤں بھی اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، واقعی ہم غلط کر رہے ہیں، واقعی ہم نے تو اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، ہم تو بہت کچھ کر سکتے تھے، ہمارا اصل کام تو یہ نہیں تھا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں پکاتے رہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ جھاڑو دیتے رہیں، گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ بچوں کی کو برداشت کرتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا کام تو اس سے زیادہ بلند کام تھا. اب وہ اکھڑ جاتی ہیں اور وہ یا تو خود باہر نکلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اگر خود نکل نہیں بھی سکتی کیونکہ ان کی زندگی اتنی گزر چکی ہے، اب وہ کیا جا کر کے یونیورسٹی جائیں گی، کیا جا کر کے پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کریں گی، پھر کیا جا کر کے وہ جاب مارکیٹ کے اندر آئیں گی، خود نہیں نکل سکتی. اب وہ فیصلہ کر لیتی ہیں، میں نے وہ ظلم جو میرے ساتھ ہوا، میں نے وہ ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ ریپیٹ نہیں ہونے دینا ہے، میں اپنی بیٹی کو ہرگز ہرگز جو ہے وہ گھر کے اندر بٹھا کے نہیں رکھوں گی، میں اپنی بیٹی کو ایسا امپاور کروں گی، ایسی اس کو ہائر ایجوکیشن دلاؤں گی تاکہ وہ بولڈ ہو سکے، وہ سارے زمانے کا مقابلہ کر سکے، اور وہ گھر کے اندر اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے وہ باہر نکلے اور کچھ کر کے دکھائے، اور اس کو کچھ کر کے دکھائے، وہ جو بھی کر کے دکھائے لیکن کر کے دکھائے. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی جو مضامین تھے پچھلے دسمبر میں، جو نومبر میں غالباً شروع کیے تھے، اس کے اوپر بھی 10 لیکچرز ہوئے تھے کم سے میرے خیال میں. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے معاشرے میں تو اس وقت جیسے کہ اس مضمون کے اندر آگے آ بھی رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں گھریلو عورتیں ابھی بھی موجود ہیں، گھر سے باہر نکلنے والوں کی تعداد ابھی بھی 50% سے شاید اوور، ہماری پاپولیشن ہے اتنی بڑی، انڈیا کی، پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ اس کا 5 اور 10% بھی جو ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹورز بھر جاتے ہیں. ہم پریشان، پاکستانی ویلیو کی پرائز، پاکستانی روپے کی پرائز اتنی نیچے جا رہی ہے، اتنا برا حال ہے، ہر چیز کا اتنا برا حال ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑی بھی ہے، اور ہر چیز ہی خراب ہے، اکانومی بھی خراب ہے، حکومت بھی خراب ہے، کرپشن بھی اتنی، سب کچھ ہے، جو جس کا جی چاہے وہ بولتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہم کراچی گئے، کراچی کے اندر جس ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر جائیں بھرا ہوا، جہاں جائے رش لگا ہوا، اور رش بھی یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ خالی دال چاول خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، امپورٹڈ چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری، بے انتہا امپورٹڈ، چاکلیٹ سے لے کر کے جو ہے نا امپورٹڈ ڈائپرس تک ساری چیزیں موجود ہیں. اور خالی شیلف کی زینت نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امپورٹ مال آ رہا ہے، نہیں، لوگ خرید رہے ہیں. تو اتنا رش جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ سٹور میں کیوں ہے، اور کیوں اتنے لوگ خرید رہے ہیں؟ بھائی سیدھی سی وجہ ہے، ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس پاپولیشن کا اگر 1% بھی جو ہے نا وہ بھی باہر کی انکم اس کے پاس آ رہی ہے، یا سرمایہ دار ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، یا جو بھی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، اگر وہ 1% بھی ڈپارٹمنٹل سٹورز کا رخ کر لیں نا، ڈپارٹمنٹ سٹور بڑھ جائیں گے. اگر وہ 1% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ اگر لگژری کارز افورڈ کر لیں، تو لگژری کارز پہلے ڈیفنس کرپٹن میں نظر آتی تھی، اب جو ہے وہ گلستان جوہر کے اندر بھی نظر آتی ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے لگژری کارز نہیں ہوتی تھی، اب وی ہیو اے فیس لفٹ آف آور کنٹری، اب جو ہے نا بی ایم ڈبلو بھی نظر آ رہی ہے، اب جو ہے وہ آڈی بھی کراچی کی سڑکوں میں نظر آ رہی ہے. وہ بھائی اللہ کے بندے، پاپولیشن دیکھیے اپنی کتنی ہے، اس پاپولیشن میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آڈی افورڈ کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لیول جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ابھی ان کو موقع ملے، اگر ان کے اوپر کلچرل پریشر نہ ہو یا دین کا پریشر نہ ہو، وہ ابھی گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ تیار ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت اگرچہ کہ ہماری اوور آل پاپولیشن میں سے ابھی بھی ایک چھوٹا سیکشن ہے ان عورتوں کا جو کہ پروفیشنل ایجوکیشن اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ کی زینت بن رہی ہیں، لباس سے بے لباس ہو کر کے، جیسے کہ لوگ وہاں سے آ کر کے بتاتے ہیں، ہم نے بھی جا کر کے دیکھا، اگرچہ کہ ابھی بہت کم ہے، لیکن یہ جو مزاج پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ پروپورشن جو ہے وہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. جیسے کہ ہم اپنے حضرت کے پاس گئے تھے اور آپ سب کے ساتھ ان کے اس کوٹ کو، اس جملے کو شیئر کیا تھا کہ اگلے 2 سال کے اندر بے حیائی کا طوفان آنے والا ہے دنیا کے اندر. اگلے 2 سال کے کیسے بے حیائی کا طوفان آنے والا ہے؟ کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آ رہی، ساری فلمیں تو موجود ہیں پاکستان کے اندر 30 سال سے 40 سال سے موجود ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ پورنوگرافی ہر قسم کی چیز پاکستان کے اندر موجود ہے. بلکہ پاپولیشن وائز دیکھا جائے تو اسٹیٹسٹکس ان لوگوں کی یہ بتاتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر جتنی زیادہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، دنیا میں کہیں اتنی پورنوگرافی کو نہیں دیکھا جاتا جتنا پاکستان انڈیا کے اندر. اگلے 2 سال کے اندر کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں. کیا آنے والی ہے؟ زیادہ بڑی تعداد میں لڑکیوں نے باہر نکلنا ہے، اور جب باہر نکلتی ہیں نا پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پیچھے پیچھے آپ جا کر کے ان کے ساتھ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمراز نہیں لگا سکتے. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے عورت جذبات کا مجموعہ ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کے حالات بتائے بھی نہیں جا سکتے. بچے موجود ہیں یہاں پر اس وجہ سے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ جو تحفظ عورت جس کے بارے میں جھوٹ بول بول کر کے نا ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ایسا خیال پیدا کر دیا ہے کہ ہم نے خیرت کو، جنوں کو خیرت سمجھنا شروع کر دیا ہے. جو جنونی قسم کی باتیں بالکل ہی جو سینس لیس قسم کی باتیں نا ان کو ہم نے سچ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جو سچ باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے جنون، ان کو جنون انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹریم. قرآن جو کہتا ہے، حدیث جو کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھا کے چلے گئے یہ تو پاگل ہے. جنوں کو خیرت سمجھ لیا، خیرت کو جنوں. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی کیا 3 درجے بتائے تھے؟ کیا 3 درجے بتائے تھے؟ ایمان کے 3 درجے یہ بتائے تھے کہ اگر تم کسی چیز کو غلط دیکھو تو اس کو روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، یعنی بائی فورس روکو. امر بالمعروف نہی عن المنکر بائی فورس کرو، یہ پہلا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ. اور اگر تم بائی فورس نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے اس کو غلط چیز کو، زبان سے روکو، یعنی سمجھاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، زبان سے منع کرو، روک نہیں سکتے بائی فورس. امر بالمعروف کا جو ہے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں اس وقت، سسٹم نہیں ہے، تو زبان سے سمجھانے کی کوشش کرو. اور اگر تم زبان سے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فال بیکس بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت کے بعد اوپر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب وہ فورسفلی نہیں روک پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے تم نہیں روک پاؤ گے، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، تو تم زبان سے روکو. اور یہ وقت بھی آنے والا ہے جب تم زبان سے بھی نہیں روک سکو گے، کسی کو منع نہیں کر سکو گے، اس وقت دل میں اس کو برا سمجھو، دل میں برائی کو برا سمجھو. اور پھر یہ بھی فرما دیا اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر تم برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دو گے، کفر کو جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دو گے، اللہ کے دشمنوں کو جو ہے وہ اپنا دوست سمجھنا شروع کر دو گے، ایمان گیا تمہارا، دیر از نو مور ایمان لیفٹ. اب تم جاؤ جا کر کے نمازیں پڑھو، تم ایمان والے نہیں ہو، تمہاری نمازیں پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے اگر عقیدے کے درجے کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا تو. تو خیرت کو جنوں اور جنوں کو خیرت، یہ ایک شعر و شاعری کے اعتبار سے تو ہم بڑا ابھی سنتے رہتے ہیں اس قسم کے شعر. نہیں، اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ خیرت کو جنوں سمجھ لیا تو کوئی بات نہیں. اٹس ویری فنی. نہیں، خیرت کو جنوں اگر وہ عقیدے کے لیول کی بات ہے، اگر کفر کو تم نے جو ہے وہ خیرت سمجھ لیا ہے، اور ایمان والی باتوں کو جو تم نے جنون سمجھ لیا ہے، ایمان کے درجے سے تم نیچے آ چکے ہو، ایمان کے آخری درجے سے تم نیچے گر چکے ہو. مذاق نہیں ہے یہ، ایمان والوں کے لیے مذاق نہیں ہے، جن کو اپنے ایمان کی فکر ہے ان کے لیے سب سے زیادہ سنجیدہ چیز ہے. پچھلے دنوں کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو یاد آیا کہ ان میں سے ایک تھے حافظ ایوب صاحب، اب ہمارے گجرات والے، تو ان کو دیکھ کر کے یاد آیا کہ ہمارے ایک رشتے دار وہاں پہ رہتے ہیں، شکاگو شریف کی بات کر رہا ہوں، ابھی گیا تھا 3 دن کے لیے وہاں. تو تو حافظ ایوب صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں ہمارے ایک رشتے دار تھے کراچی والے, تو وہ کہنے لگے ان کو, وہ جانتے تھے ان کو پہلے سے حافظ ایوب صاحب کو گجرات کے, تو کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے, یہ عجیب آدمی ہے. میں نے ایک دن اس کو نا بےمان کہہ دیا, بےمان یہ تو لڑنے منڈے کے اوپر اتر آیا, یہ تو اتنا ناراض ہو گیا, اتنا ناراض ہو گیا مجھ سے, کہتے تم نے مجھے بےمان کیسے کہہ دیا. اب وہ کراچی والے ہمارے جو رشتے دار وہ پریشان, یار کیا ہو گیا, ہم تو ہر ایک کو بےمان بولتے رہتے ہیں نا, ذرا مذاق میں آتے ہیں تو بےمانٹی بول دیتے ہیں, نمان بھائی سے بات ہو رہی تھی, لیکن بےمانٹی بھی وہ جو بچوں میں بولتے ہیں, ورنہ بڑوں میں تو بےمان ہی بولتے ہیں. ارے بےمان کہیں گا, ارے تو بےمان کس قسم کا انسان ہے. حافظ ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ تھا. او بھائی بے ایمان کا مطلب تمہیں نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کافر, اس کا مطلب کافر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوتا ہے. کسی ایمان والے کو بے ایمان کہہ دینا ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں, حقیقت یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ایمان کا چھن جانا, ایمان کا ختم ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے. Because we don't care, we have never thought about it. ہم اس طرف ہم نے توجہ نہیں کری کبھی. جنہوں نے کری ہے نا, جن کو پتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ایمان کے چھن جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ پھر اسی طریقے سے اس کو سیریسلی لیتے ہیں. ہم آگے آگے کی باتیں کرتے ہیں, حکومت کیوں نہیں قائم کر دیتے, دنیا میں یہ جہاد کیوں نہیں کرتے, رائٹ, اور یہ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے, اور یہ کیوں نہیں کرتے. لیکن جن لوگوں کو حقیقت کا پتا ہے نا, ان کو پتا ہے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, یہ لوگ جہاد کریں گے, ان کو تو ایمان کا پتا نہیں کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے, ان کو تو ایمان تک کا پتا نہیں ہے, ان کو تو کفر تک کا پتا نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اسلام قائم کریں گے, اسلام رائج کریں گے, اسلامی شعار کو جو ہے وہ اپنائیں گے. اپنائیں گے کیا, دوسروں کو اپنائیں گے, دوسروں کے اوپر اس کو لاگو کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے حق میں تھے. علماء کا اجتہاد ہوتا ہے, جو حق میں تھے وہ بھی اپنے اجتہاد کی وجہ سے حق میں تھے, اور جو حق میں نہیں تھے وہ بھی اپنے اجتہاد کی وجہ سے حق میں نہیں تھے. ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے ریزنز تھے, اور ہمیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے خلاف یہ اکابر ترین علماء کرام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے, وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. کیوں خلاف تھے بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ, ہمیں اپنے اکابرین سے بالکل بدگمانی نہیں ہے. ان کا اجتہاد تھا, اور اجتہاد میں ہر مجتہد جو ہوتا ہے اس کو کم از کم ایک ثواب تو ملتا ہے, گناہ تو ملتا ہی نہیں ہے اس کو. اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے, حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے, حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ, وہ تو خیر اس زمانے میں چھوٹے تھے, ان لوگوں نے اجتہاد کیا تھا پاکستان نہیں بننا چاہیے. یہ لوگ معمولی درجے کے بھی بزرگ نہیں تھے, چھوٹے لوگ نہیں تھے یہ. ان کے بارے میں پڑھیں, تفصیل معلوم کریں نا, تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا لوگ تھے. لیکن دوسری طرف بھی تھے, ان کا اپنا اجتہاد تھا. اجتہاد مختلف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان. صحابہ سب سے پہلے عالم دین تھے نا, سب سے پہلے علماء کرام صحابہ تھے, ان کے درمیان اجتہادی اختلاف تھا. کچھ صحابہ کی یہ رائے ہوتی تھی, علمی رائے مختلف ہوتی تھی, دوسرے صحابہ کی علمی رائے مختلف ہوتی تھی. اجتہادی فرق تھا ان دونوں کے درمیان. یہ بھی ثواب پر تھے, یہ بھی ثواب پر تھے. جس کا صحیح اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہو اس کو دو ثواب ملیں گے, جس کا غلط ہو اس کا ایک ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ تھا, بننا چاہیے پاکستان, پاکستان بننا چاہیے. کیوں بننا چاہیے؟ ہماری آرمی ہوگی, کافروں کو مار کے ٹھیک کر دے گی, دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ اسلام رائج کر دے گی ہمارا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو دیکھیں, ان کی کتابوں کو دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں, تب سمجھ میں آئے گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے تھے بھائی ان کو الگ کرو. وہ کہہ رہے تھے, ان کے اپنے اشتہاری وجوہات تھیں کہ نہیں ساتھ رہیں گے, پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہوگی, ان کا زیادہ دباؤ ہوگا حکومت کے اوپر, اور یہ اکٹھے رہیں گے, اور یہ کہ اگر پارٹیشن ہوا تو خون کی ندیاں بہیں گی، اگر پارٹیشن ہوا خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اور ندیاں بہیں، عورتوں کی عصمتیں ایسی داتار ہوئیں، ایسی لوٹی ہیں، ہم تو تصور کریں تو رات کی نیند اڑ جائے، اگر تصور کریں، مراقبہ کریں کسی دن بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے نام کی بجائے اس کا مراقبہ کریں، کیسے عصمتیں لوٹی تھیں، واٹ واز دا ڈیٹیل، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا پاکستان بننے کے وقت میں، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو ریڈ دیز تھنگز، ہمیں اندازہ نہیں ہے دہلی میں کیا ہوا تھا، پنجاب میں کیا ہوا تھا، یو پی میں کیا ہوا تھا، بہار میں کیا ہوا تھا، وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا. تو ان کا یہ اجتہادی ریزنز تھی. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کیا تھی؟ اچھا، ان کی ایک اور بڑی جو اجتہادی ریزن ایک اور بھی تھی، ان کے علاوہ ایک اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو ہندو ہے نا، ہندو جو ہے نا، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر ان کے جو بہت بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا، آریہ سماج اور اس قسم کے، ان میں چار، سب کو پتا ہے ہمارے، ہمیں تو پاکستان سٹڈیز کے اندر پڑھایا جاتا تھا یہ سکولوں کے اندر، چار ان کے اندر کاسٹ ہیں، اور ان کے جو سب سے ٹاپ والے کاسٹ والے لوگ ہیں وہ کتنی بری طریقے سے نیچے والی کاسٹ کو جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، اور ٹاپ کے جو لوگ ہیں جو کہ آپ کے اس سکندر اعظم کی نسل سے ہیں، وہ ادھر کے جو آئے ہوئے ہیں سارے یورپ سے، گورے چٹے پٹھان جن کی، ان کی بھی وہی نسل غالباً، اور یہاں کے جو لوکلز ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈارک سکنڈ اور اس قسم کے چھوٹے قد کے وغیرہ، تو اوپر والے جو ہیں وہ اتنی بری طرح سے نیچے والوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان اپنا کام کرے نا ان ہندوؤں کے ساتھ، تو بہت آسانی سے ان کو جو ہے وہ ہم دین کی طرف، اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور وہ جو چند ہندو ان لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں ان کا قلع قمع کر سکتے ہیں، جیسے پہلے کیا تھا سلاطین دہلی جب انڈیا کے اندر آئے تھے، انہوں نے کس طریقے سے ان لوگوں کو، جس طرح دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، ان راجاؤں کو، ان ایکسپلوئٹرز کو جو ہے وہ اوپر سے ہٹایا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا تھا انڈیا کے اندر. اب جو نیچے والے لوگ تھے، جو تین کاسٹیں ہیں یا کم از کم اس کے بعد کی دو کاسٹیں اگر آپ کہیں، تیسری جو ان کے آرمی والے لوگ کہلاتے ہیں، تو ان کاسٹوں کو یہ پھر بڑے خوش، اتنے اچھے لوگ آ کر کے ہمارے اوپر حکمران بن گئے. تو اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے ہمارے سلاطین نے، ہمارے بادشاہوں نے آ کر کے انڈیا کے اندر اتنا انصاف کا نظام کیا ہے کہ انڈیا بیکیم دا ریچسٹ، ون آف دا ریچسٹ کنٹریز، بلکہ ہو سکتا ہے ریچسٹ ہی ہو، ناٹ ون آف دا ریچسٹ، بلکہ ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ زبردست اس کا سسٹم تھا. باقی سسٹم بھی مسلمانوں ہی کے تھے اسپین کے اندر یا دوسرے علاقوں کے اندر. تو جس طرح سے ہم ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں، زیادہ پرانا ماضی نہیں گزرا ہے یہ، ہم اسی طریقے سے دوبارہ کر سکیں گے. مسلمان اپنا کردار ادا کریں، اپنے قرآن و سنت کو جو ہے وہ استعمال کریں، ہندوؤں سے بات کریں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں، یہ بڑی آسانی سے مائل ہو جائیں گے. یہ مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نرم طبیعت والے لوگ ہیں. سخت طبیعت والے تو ان کے راجا امپر والے لوگ ہیں خالی. یہ ان کا اجتہاد تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا تھے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ حکیم الامت، حکیم دکتور، امت کے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کیا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہوتا ہماری طرح تقریریں کرنا. لوگ کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو؟ ڈاکٹر کا کام تقریریں کرنا نہیں ہوتا، کہاں سے پڑھانا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کلینک کرنا، مریضوں کو دیکھنا، اور ان کے ساتھ وقت لگانا، ان کی فائل مینٹین کرنا، ان کی فیملی ہسٹری کو اپنے پاس رکھنا، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو میڈیسنز پرسکرائب کرنا، پھر فالو اپ وزٹس، پھر فالو اپ وزٹس میں جو ہے وہ ان کو ٹائم دینا، ان کو پھر بتانا کیا کر آپ نے غلط کیا، کیا آپ نے صحیح کیا، آپ کا علاج کیسے جا رہا ہے، کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے حکیم کا کام، یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام، یہ فل فلیش کام ہے مستقل کا. ڈاکٹرز کو سونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، کیونکہ مریض جتنے زیادہ، اور آج کل کم مریض ہیں یا زیادہ ہیں، ہم صحت مند زمانے کے اندر زندہ رہ رہے ہیں یا بیمار زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں، مریضوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اور مرضوں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک بندہ کئی امراض کا شکار ہوتا ہے. تو حکیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کر کے انڈیویجول فرد کے لیول پہ, اور یہ مضمون بھی فردی سے متعلق ہے, فرد کے لیول کے اوپر جا کر کے پرابلمز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور امراض کی تشخیص کر رہا ہوتا ہے, ڈائیگنوسس کر رہا ہوتا ہے. وہ معاشرے کو اوپر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہیلی کاپٹر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, برڈز آئی ویو نہیں دیکھ رہا ہوتا, پرسنل لیول پہ جا کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پرسنل لیول کے اوپر جا کر کے جب آپ دیکھتے ہیں نا, ہمارے بھائی صاحب بھی چلے گئے باہر, بھائی صاحب بتاتے ہیں اس وقت سعودی عربیہ کے اندر یہ جو ہے نا وہ امراض بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, یہ والا وائرس پھیلا ہوا ہے, یہ والا جو ہے نا وہ آج کل ایک ہیلتھ کنڈیشن, اور اتنے لوگ جو ہے نا وہ اس والی بیماری میں مبتلا ہیں, اتنے لوگ جو ہے وہ اس والی بیماری کے اندر مبتلا ہیں, اور یہ برے حالات ہیں. یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا, ڈاکٹر کو برے حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس ہیلدی لوگ نہیں آتے, ڈاکٹر کے پاس ہیلدی لگے ہوئے لوگ آتے ہیں, رائٹ, بیمار آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو اس کو معاشرے کی بیماریوں کا پتا ہوتا ہے, اس کو انسانوں کے اندر باہر کا پتا ہوتا ہے, بھائی ان کے اندر ہم کہتے ہیں کراچی میں تپڑ بھی ہے, کچھ تپڑ بھی ہے کچھ کرنے کا, بھائی ان کے تو پورا کا پورا سسٹم اندر سے باہر تک خراب ہے. یہ جا کر کے دنیا کے اندر اسلام نافذ کریں گے, یہ جا کر کے ہندوستان کے ہندوؤں کو جو ہے وہ مسلمان بنائیں گے, ان سے تو اپنا گھر نہیں سنبھل رہا, ان سے تو اپنا گھر نہیں سنبھل رہا, ان سے تو اپنے بچے نہیں سنبھل رہے, ان سے تو اپنی ذات نہیں سنبھل رہی, ان سے تو یہ ہندوؤں کو مسلمان کریں گے. حضرت تھانوی نے کہا بھائی ان کو الگ کرو, یہ الگ رہیں گے نا شاید کچھ کر لیں, ورنہ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے ان کا اپنا ایمان ختم, یہ اپنے ایمان پہ قائم ہی نہیں رہ سکیں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا انڈیا کے اندر مدارس کے اندر جو لوگ رہے, تبلیغی جماعت کے ساتھ جو پکے جڑے رہے, مشائخ کے ساتھ جو پکے جڑے رہے, ان کا ایمان سلامت آپ دیکھیں جا کر کے سارے انڈیا کے ساتھ ادھر موجود ہیں. جو سیکولر لائف سٹائل کے اندر چلے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور آپ لوگوں کو برا برا کہہ رہے ہیں, نہیں, جا کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے, اچھی طریقے سے پتہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے طریقے سے خرابی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے اپنی حرکتیں ہیں, مشائخ کی تو بات نہیں مان کر کے دی نا ہم نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو بہت سمجھایا تھا ہمیں, علامہ اقبال نے جو کہ تصور پاکستان دینے والے, علامہ اقبال تو سب کچھ سمجھا کر کے گئے تھے, بات تو نہیں مانی ہم نے کسی کی بھی. تو انہوں نے تو اپنا کام کیا, سمجھانے کا بھی کام کیا, اور جو ان کا اجتہاد تھا اس اجتہاد کے مطابق انہوں نے محنتیں بھی کریں. اب ہم نہ بات مانے تو ان کا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کہ جی یہ ہندوؤں کو مسلمان کرنے کی بجائے یہ خود ہندو بن جائیں گے, اور یہی ہوا. ادھر بھی جو انہوں نے کہا, ان مشائخ نے جو کہا خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور مسلمان کسی قابل نہیں رہیں گے, وہ بھی ہوا, اور جو انہوں نے فرمایا تھا یہ بھی ہوا. یہ اللہ والے جو ہے نا یہ صرف وظیفے پھیرنے کے لیے نہیں ہوتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دور کی نگاہ دی ہوتی ہے, اور زندہ دل دیا ہوتا ہے, زندہ دل, دھڑکتا ہے یہ دل, یہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اپنا کام کر گئے اور کر رہے ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں, یہ ناکام نہیں ہوئے, ناکام تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی سن کر کے نہیں دی. یہ دنیا سے چلے گئے, قبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جس جس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, قبروں کے اندر چاہے ان کے جسم محفوظ ہوں یا ان کی قبروں کے اندر آخرت کی جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں, یہ سارے لوگ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. ان کا کام تھا ڈرانا, ان کا کام دنیا کے اندر حاکمیت اعلیٰ کو نافذ کرنا نہیں تھا, نہیں تھا یہ کام, ان کا کام تھا ڈرانا, سمجھانا, بات کو پہنچانا, وہ یہ کر گئے اور کر رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو سنجیدہ لیں, اگر ہم ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں دنیا کی بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی ناکامی سے بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں. تو وقت تو ختم ہو گیا ہے اور مضمون شروع ہی نہیں ہوا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو جیسے پہلے ہم نے
کئی کئی ہفتوں میں ایک مضمون ختم کیا تو اس کو بھی کر لیں گے. بہرحال تحفظ عورت، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی مجالس کے اندر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کے لیے صفحہ بنا لیجیے. آیات کی تعویل غلط کرتے ہیں. یہ کفر جو ہے نا یہ عام کفر نہیں ہے، یہ کفر نفاق ہے، یہ کفر نفاق ہے. اور اس کو لیٹس گیٹ اٹ اوور اینڈ ڈن ود اینڈ لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ ڈسکشن. نو، ایسا نہیں ہے. یہ تو قادیانیوں کے بارے میں اس طرح کا نرم گوشہ نہیں تھی. خامخا یہ مولوی لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کو ہمارے ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ، اس قسم کی ہم نے حرکتیں کری ہوئی ہیں اور ہم اس کے اوپر قائم ہیں. نو، ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. پھر ان توبہ کلمات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ان توبہ کلمات کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ عقیدے کے منکر ہیں. اب توبہ کلمات آپ 100 دفعہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، اس سے توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ورنہ تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے، طوطوں کو پڑھا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں، طوطے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ تک پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی. تو جانے انجانے میں اگر ہو جاتا ہے نا اور پھر اس کے بعد ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو وہ غلطیاں پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس ریئلائزیشن کے ساتھ پھر ہم ان کا کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے. اب اس کے بعد ہم جو معمولات بتاتے ہیں ہمارے مشائخ وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں. کل 6 معمولات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. ان میں پہلا معمول ہے استغفار کی تسبیح کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. دوسرا معمول ہے درود شریف کی تسبیح پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام بتاتے ہیں مشائخ. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کرنا. ایک بار اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات، ورنہ آدھا کر لیں. جتنا کر سکتے ہیں اتنا ناظر قرآن مجید روزانہ تلاوت کر لیں. خواتین جن دنوں تلاوت نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لیے تلاوت نہ کرنا اس دن معمول کہلائے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تلاوت نہ کرنا. تو اس دن وہ پھر صرف دوسرے جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ کر لیں اور تلاوت نہ کریں. تو یہ تیسرا معمول ہو گیا تلاوت کرنا. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کا مطلب کہ کام کاج کے دوران ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا دھیان رکھنا کہ جو انسان کو علم اور ارادے سے گناہ کرنے سے روک دے. زبان کا گناہ ہو، نظروں کا گناہ ہو، جس شکل کا بھی گناہ ہو جو ہم علم اور ارادے سے سوچ سمجھ کر کے پلان آؤٹ کر کے کرتے ہیں، اس سے رک جانا یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. تو چوتھا معمول وقوف قلبی. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ. نقشبندیہ سلسلے کے اندر مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. شروع میں 10-15 منٹ ہی انسان کوشش کرے، آج کل سب کے پاس ہی فون ہوتا ہے، تو فون کے اوپر اپنا ایک الارم سیٹ کر لیں کہ جی 15 منٹ کے بعد یہ الارم بجے گا، تو جب تک الارم نہیں بجے گا میں نے مراقبہ کرتے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے. اس طریقے سے پھر 15 منٹ بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ 5 منٹ کے بعد ہی شیطان کہتا ہے وہ چکے 50 منٹ، اب اٹھو کام کرو. اب تو اس کے لیے جو ہے نا وہ انہی کو انہی کے خلاف استعمال کرنا ہے، انہی کی ٹیکنالوجی کو انہی کے خلاف استعمال کرنا ہے، تو فون کے اندر الارم لگا کے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو 5 معمول ہو گئے، اور 6ٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی جس ڈاکٹر کے ساتھ اپنا ایک اصلاحی تعلق، ڈاکٹر اور پیشنٹ والا ریلیشن شپ بنایا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے دینی معاملات ہوں، چاہے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے انفرادی معاملات ہوں، گناہ ہو ثواب ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آن ڈیمانڈ آن نیڈ بیسس ان کو چیک کرتے رہنا، مشورہ کرتے رہنا، تاکہ شیطان عمل دخل نہ کر سکے ہمارے معاملات کے اندر، اور وہ جنوں کو خرد اور خرد کو جنوں نہ بنا سکے ہماری نظر میں. نہ تو یہ ہمیں مایوسی میں مبتلا کر سکے شیطان کہ نہیں جی تم تو کچھ نہیں کر سکتے، یو آر ورتھ نتھنگ اینڈ یو کین جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ، اور تم تو بس بیکار قسم کے انسان ہو، تو بس اب تو بس اپنے آپ کو حوالے کر دیا گناہ کے، جیسے کہ ہوتا ہے انسان گناہ کے حوالے کر دیتا ہے اور دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے انسان کے اوپر مایوس کر کے، اور دوسرا وار یہ ہوتا ہے تمہاری تو کیا بات ہے، تم سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا، تم تو بس سب سے زیادہ مقرب ہو اللہ تعالیٰ کے، اور تم نے اتنا بڑا کام کر لیا، اور تم نے یہ، تم نے وہ، تم ایسا تم ویسا. یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے، پھر وہ جو تکبر ان سب کے اندر، اور اس کو زیادہ نقصان پہنچا جاتا ہے. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حل بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا حل جو ہے وہ شیطان کا توڑ مد مقابل شیخ کی شکل میں بتایا. شیخ کا یہی کانسیپٹ ہے، اڑانا نہیں ہے کہ بھائی اب آپ یہ فلانا وظیفہ پڑھ لیں اب آپ اس کے بعد پھر اڑنا شروع ہو جائیں گے، فلانے وظیفے کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو پانی میں یعنی ڈوبیں گے نہیں اس کے بعد، یا آپ کی نوکری حل ہو جائے گی، یا آپ کی جو ہے وہ شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانا مسئلہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہے. بلکہ شیخ کا اصل مطلب کیا ہے، شیخ کا اصل مقصد کیا ہے، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو شیطان کدھر سے آ گیا؟ شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ بندہ پروردگار کے ساتھ جڑ نہ سکے. تو یہ سب جو ہے نا یہ رابطہ شیخ کے معمول کے اندر شامل ہو گیا، 6ٹا معمول جس کو کہتے ہیں. کل 6 معمولات ہیں، ان کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں یقیناً شامل ہو جائیں گے. دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمله يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، عاقبت نا اندیشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری
ہماری ذات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کر تو ہمارا اپنے نفس کا شر ہے، اے اللہ یہ ایک نفس ہی تو ہے کہ جس نے اللہ ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اے اللہ آپ کے غیروں میں سے سب سے بڑا غیر تو ہمارا اپنا نفس ہے، اے اللہ دوسروں کے شرور سے حفاظت کی تو بات بعد میں آئے گی، اے اللہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اپنے اندر موجود ہے، اے اللہ اس دشمن عظیم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اے اللہ ہماری اولادوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس پڑوسیوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہم وطنوں کی، اے اللہ ہماری دنیا کے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر اس قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے علت سے ذلت کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں کے مرضوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس شیطان کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ جمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخری عمر میں بڑھاپے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین بڑے بڑے بزرگ مشائخ، اے اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دور میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا خوف جو ہے وہ الحاد کا خوف ہے، اے اللہ ہمیں تو اس لفظ کی تعریف تک نہیں پتا، اے اللہ ہمیں تو اس کی حقیقت کا کچھ نہیں پتا، اے اللہ ہم اس دشمن سے کیسے اپنی حفاظت کریں گے جس دشمن کا ہمیں پتا ہی نہیں، اے اللہ اس سے حفاظتی تدابیر کیا اختیار کریں گے، اے اللہ جو ضروریات دین ہیں ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اہل عیال کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یقیناً ہم فتنہ دجال کے اس آخری درجے کے اندر داخل ہو چکے جس کے بارے میں آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو کافر ہو ایمان والا ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اے اللہ ہمارے مشائخ اعداد و شمار تک بتا تو چکے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں حکومتی دستاویزات کے اندر مسلمان جو ہے وہ کافر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے، اور اے اللہ ہمارے اپنی ذاتی مشاہدوں کے اندر، اے اللہ دور قریب کے رشتے داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر، اے اللہ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں، اے اللہ پھر بھی ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں پڑ رہی، اے اللہ نہ جانے ہم نے اس کو کیا سمجھ بیٹھا ہے، اے اللہ اس کو اپنے باپ کی میراث سمجھ بیٹھا ہے جو کہ یقیناً ہمیں مل کے رہے گی اور کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ یہ تھوڑی سی چار دن کی زندگی لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ یہ تو گزر ہی جائے گی، اے اللہ ہنسی میں خوشی میں گزر ہی جائے گی، غم کے ساتھ گزر ہی جائے گی، لیکن اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو کسی لمحے بھی ہماری شروع ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم نے بیان کے اندر بھی سنا اور ہمارے سامنے کتنے واقعات ایسے ہیں، کھڑا کھڑا انسان گر پڑا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اگلے جہان کے اندر وہ داخل ہو گیا، قبر کی زندگی اور اے اللہ قبر کی زندگی اس کی شروع ہو گئی، اے اللہ اب کتنے ہزاروں سال قبر کی زندگی میں رہنا ہے اور وہاں تو عمل بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ وہاں تو دعا بھی نہیں مانگ سکتے، اے اللہ وہاں تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ وہاں تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو گناہوں سے توبہ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ توبہ کا دروازہ بھی تو صرف اسی دنیا کی زندگی میں کھلا ہوا ہے، موت کے ساتھ تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اے اللہ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور اس حساب کتاب کے مطابق ہمارے قبروں کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اے اللہ ہم کیسے اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے غافل، اے اللہ اپنی زندگی میں خوش و خرم اور بے فکر گزار رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس زندگی کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی ذات تو اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ جو آپ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے آپ اس کی طرف اس سے زیادہ رجوع فرماتے ہیں، اے اللہ اپنے گناہگار بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے آپ کی ذات کو اسی طریقے سے لے لیا ہے جیسے کہ کافروں نے آپ کی ذات کو لیا ہوا تھا. اے اللہ بھی بچوں کی کلاس کے اندر ہم نے بچوں کو بات سمجھائی ہے کہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر ابو جہل نے بھی آپ سے ہی دعا کری تھی. اے اللہ اس نے بھی خدا ایک اللہ سے دعا کری تھی. اے اللہ ابو جہل نے لات منات اور عزا سے اور حبل سے دعا نہیں کری تھی لیکن اس کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے آپ سے دعا تو کرتا تھا لیکن آپ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا, آپ کے رسولوں کے ساتھ بغض اور عناد بھی رکھتا تھا. تو اس کے باوجود سمجھتا تھا کہ کوئی بات نہیں, اللہ میرا بھی ہے اور اللہ مجھے بھی جو ہے وہ قریب رکھتا ہے اور مجھے بھی کامیاب کرے گا. اے اللہ اس قسم کی تو خرافات کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں, آپ کے دین کو سب سے کم تر درجہ اپنی زندگی کے اندر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے, وہ میری مدد کرے گا اور میرے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے گا. اے اللہ ابو جہل میں اور میں کیا فرق رہ گیا. اے اللہ ہمیں اس جہالت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اس توبہ کا موقع ہم سے چھن جائے اور پھر ہمارا حساب کتاب کامل طور پر شروع ہو جائے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے, ہمارے اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اتنے احسانات ابھی تک فرمائے ہیں, عزتوں والی زندگی آپ نے ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے سروں کے اوپر ابھی تک چھت باقی رکھی ہوئی ہے. اے اللہ ابھی تک ہمارے سامنے کھانے کے نوالے باقی رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اپنے چاروں طرف کیوں نہیں دیکھتے, یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے پاس حاصل نہیں ہے. اے اللہ کتنوں کے گھر ہیں ہی نہیں جن کے تھے وہ بھی چھن گئے, اے اللہ ان کے ہاتھوں سے نوالا چھن گیا. اے اللہ انہوں نے پہلے سے اس کے لیے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو ہم نے نہیں کیا. اے اللہ ہم نے یقیناً بڑھ بڑھ کر کے گناہ کیے. اے اللہ ہم سبھی گناہوں کا شکار ہیں. اے اللہ کسی کے اوپر عذاب کسی شکل میں آ رہا, کسی کے اوپر عذاب کسی دوسری شکل کے اندر آ رہا. اے اللہ ہم تو عذاب کے ہی منکر ہو گئے. اے اللہ ہم تو آپ کے قرآن کے کھلے ہوئے احکامات کے منکر ہو گئے. اے اللہ اس کے باوجود ہم نہ جانے کیسے اپنے آپ کو بخشا بخشایا ہوا اور آپ کا مقرب سمجھے بیٹھے ہیں. اے اللہ یقیناً شیطان ہمارے ساتھ چال چل گیا ہے. اے اللہ اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے. اے اللہ اس نے ہمیں اپنے دھوکے کے اندر پھنسا لیا ہے. اے اللہ وہی دھوکہ جو ابو جہل کو لگ گیا تھا, اے اللہ وہی دھوکہ جو ولید پلید کو لگ گیا تھا, وہی دھوکہ جو ابو لہب کو لگ گیا تھا. اے اللہ آج ہم مسلمانوں کو بھی وہی دھوکے لگ گئے ہیں. اے اللہ ہمیں ان دھوکوں کی زندگی سے نکال لیجئے. اے اللہ اس فریب سے نکال لیجئے. اے اللہ اب تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے دھوکے والا دور آنے والا ہے جب دجال عظیم جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اے اللہ ہم ان چھوٹے دھوکوں سے نہیں نکل پا رہے تو اے اللہ جو دجال عظیم ظاہر ہوگا اس کے دھوکے سے کیسے نکل پائیں گے. اے اللہ اس کے مقابلے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے مشائخ علم اہل نظر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہف کے اندر داخل ہو جاؤ, کشتی نوح کے اندر سوار ہو جاؤ, اپنے آپ کو نتھی کر لو اور یہی تمہاری ایمان کی تمہارے اہل اولاد کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ بن جائے گا. اے اللہ ہمیں ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اے اللہ وہ تو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں, مقرب لوگ ہیں, ان کو آپ نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے موجود کیا ہے. اے اللہ ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کی تو قدر آپ کرنا جانتے ہیں. اے اللہ ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں گے جیسے پہلے آپ نے اتنے سارے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا. اے اللہ اور ان کی اچھی سے اپنے پاس مہمانی کری. اے اللہ مصیبت تو ہماری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہی چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتانے والے لوگ بھی کم ہو جائیں گے یا ختم ہی نہ ہو جائے. اے اللہ پھر ہمیں کون یاد دلائے گا, کون بات سمجھائے گا, کون ہمارے سوالوں کے جواب دے گا. اے اللہ ابھی موجودہ نعمتوں کے قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تسلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ نعمتوں کے زوال سے پہلے ان نعمتوں کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے اللہ شکل صورت سے ہمیں نکال لیجئے جو اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے بتلا دیا کہ وہ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم دشمنوں کی طرح آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے. اے اللہ حاضری تو دینی ہی ہے. اے اللہ کوئی ہمیں کوئی اس حاضری سے بچ نہیں سکتا. اے اللہ وارد تو ہونا ہی ہے. اے اللہ ورود سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے کٹ کے جہنم میں گر جانا ہے اور جس نے اس کے اوپر سے پل صراط پر سے گزر جانا ہے. اے اللہ ہمیں تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ زبان کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ذہن و شعور کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. ہاتھ پیر کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے لیے بچنا بہت مشکل کام ہے, آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان کام ہے. اے اللہ کسی کے ہاتھوں کو اے اللہ توڑنا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے. اے اللہ ذرا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو کسی کا ہارٹ ٹوٹ سکتا ہے, ذرا سا ایک کچھ مشکل پیش آ جائے کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. اے اللہ ہم سب دیکھتے ہیں اے اللہ, لیکن اے اللہ اس طریقے سے ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے نہیں بچائیے گا, اس طریقے سے ہمیں ہاتھوں کے گناہوں سے نہیں بچائیے گا. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے گا. اے اللہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے ارادے سے اپنی آنکھوں کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنی زبانوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری سماعت کو, ہماری بصارت کو, اے اللہ ہماری گویائی کو ہم سے چھین مت دیجئے. اے اللہ بلکہ اپنے ذکر کی زندگی کے اندر ان کو لگا دیجئے. اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی میں ان کو لگا دیجئے. اے اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے. اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن میں آپ نے اعلان فرما دیا تم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ ضرور بالضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا ہے یا نہ جانے ہم کیا اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم حساب نہیں رکھ رہے, خیال نہیں کر رہے, بلکہ ان نعمتوں کو جو آپ نے ہمیں دی ہیں اے اللہ آپ کی نافرمانی کے اندر لگائے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی اتنا خوش ہیں اپنے آپ سے کہ جیسے ہم تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حقیقی عاجزی اور انکساری عطا فرما دیجئے. اے اللہ منافقت والی زندگی سے اے اللہ ہمیں دور فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اطاعت, اے اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ محبت کرنی نہیں آتی. اے اللہ ہمارے دل تو سل ہو چکے. اے اللہ ان پتھروں والی سل سے کون کس سے محبت کرے گا. اے اللہ لیکن آپ کے لیے ان سلوں کو بھی زندہ کر دینا, ان کو پھر سے دل بنا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی یاد سے ان کو زندہ کر دیجئے. اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے تمام عزیز و اقارب دوست رشتے داروں کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, اے اللہ جنہوں نے آپ کا در ہمیں دکھایا, اے اللہ ہمیں آپ سے مانگنا سکھلایا, اے اللہ آپ کے دین کی شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیا, اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں اور برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے کام میں, اے اللہ ان کے خاندان میں, ان کے پروجیکٹس کے اندر اے اللہ خوب برکتیں اور حفاظتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین, عزیز و اقارب, دوست رشتہ دار جو فوت ہو چکے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ ان دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو, ہماری پریشانی کو اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر کے دور فرما دیجئے. اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اے اللہ پوری کائنات کے رازق ہیں. اے اللہ پوری کائنات کے تمام امور کا, اے اللہ تنہ تنہا خیال کرنے والے ہیں. اے اللہ ایک ہماری چھوٹی سی زندگی, اے اللہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس پورے کائنات کے سامنے تو اس ایک پوری کی پوری دنیا کی حیثیت جو ہے ایک وائرس اور بیکٹیریا سے زیادہ بڑھ کر کے نہیں ہے. اے اللہ اتنی چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم تو کتنے چھوٹے ہوں گے, اور اے اللہ ہمارے احوال کو درست کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا, لیکن اے اللہ آپ عظیم بھی ہیں, اے اللہ آپ قدرت والے بھی ہیں, اے اللہ آپ نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے جو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اپنے خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں اور آپ کے دین کے اوپر چلنے کی کوششیں کرتے ہیں. اے اللہ ان کے ساتھ آپ نے اپنی مدد کے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں. اب اگر ہم بھی ان کی طرح کے ساری نعمتیں اگر ہمیں بھی مل جائیں, اے اللہ پھر تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی, ان کی قربانیاں تو گویا کہ ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ آپ کا نظام ہے, اے اللہ آپ نے اس نظام کے تحت کچھ شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں, اے اللہ ہمیں ان شرائط کو پورا کرنے کی, اے اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے, اے اللہ آپ نیتوں کو پسند کرتے ہیں, اے اللہ نیتوں کے اوپر آپ وہ اجر دے دیتے ہیں جو کہ اکثر ہمیں عملوں کے اوپر بھی نہیں مل سکتا, حتیٰ کہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت تو اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں, کتنا عطا کرنے والے ہیں, نیتوں کے اوپر اے اللہ آپ اپنے خزانے بول دیتے ہیں. اے اللہ نیت کرنے میں کیا جاتا ہے, نہ اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے, نہ حج عمرے کرنے پڑتے ہیں, نہ جانور قربان کرنے پڑتے ہیں, نہ لاکھوں جو ہے اپنے پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دینے پڑتے ہیں. اے اللہ نیت تو ہم ابھی بیٹھے بیٹھے اسی وقت, اے اللہ اسی دوران کے دعا کے دوران ہی اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ نفس و شیطان ٹھیک کرنے نہیں دیتے, اے اللہ ان کو آپ مردود فرما دیجئے, اے اللہ ان کو آپ ناکام نامراد فرما دیجئے, اے اللہ ہماری نیتوں سے کھیلنے سے اے اللہ ان کو دور کر دیجئے, اے اللہ ہماری نیت میں ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی رضا کے لیے جو آپ کے دین نے سکھایا, آپ کے نبی علیہ السلام نے بتایا, اے اللہ اس کے مطابق آپ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں, اے اللہ ہم آپ سے مدد کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کے کلمات تو پڑھ لیے ہیں لیکن توبہ کے اوپر استقامت کے اپنے آپ کو قابل نہیں پاتے, اے اللہ آپ استقامت عطا فرما دیجئے, اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے, اے اللہ آسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے, اے اللہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. اے اللہ ہم اپنی عاجزی کو, اے اللہ ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں, اے اللہ اپنی زندگی پر سے اپنی ڈھیل کو اپنی گرفت کو ڈھیلا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے, پھر اللہ اس کو ڈرنے نہیں دیتا, پھر اللہ اس کے معاملات سنوار دیتا ہے. اے اللہ ہمیں اس بات کے اوپر 100% نہیں 200% یقین ہے, اے اللہ آپ کے حوالے کوئی ہو جائے پھر آپ کے ساتھ معاملات کیسے خراب ہو سکتے ہیں. اے اللہ آپ تو رازق ہے, مالک ہے, کامل ہے, اے اللہ ہر چیز کی اوپر اختیار رکھنے والے ہیں. اے اللہ حسن میں مسئلہ یہی ہے, ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے, ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ہم آپ کو نعوذ باللہ معاف کر دیجیے گا لیکن ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے احوال کو درست کر سکیں. اے اللہ سچی بات یہ ہے, معاف کر دیجیے گا, ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے حالات کو ٹھیک کر سکے. اے اللہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرتے, اپنے معاملات کو آپ کے حوالے نہیں کرتے. اے اللہ معاف کر دیجیے گا, نقل کفر کفر نہ باشد, اے اللہ کفریہ کلمات کہہ دیے ہیں لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کس وجہ سے کہے ہیں. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجیے, اے اللہ سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بس بہت ہو گیا, اے اللہ اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اختیار چھین لیا جائے اور توبہ کی تو کے دروازے بند کر دیے جائیں, اے اللہ حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.